أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. کربلا کی عبرتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کی. مولا اسی سفر کربلا کے دوران اپنے قیام کے وجوہات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. آیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ اب چاہیے، ایسے حالات میں مومن کو چاہیے شہادت کو اپنائے، شہادت خدا، لقاء اللہ میں راغب ہو جائے، رغبت کرے. یعنی دنیا، اس دنیا میں ایک پاک آدمی زندگی نہیں کر سکتا ہے. اقدار، منفی اقدار کے ساتھ، منفی اعمال کے ساتھ، معاشرے کی خرابیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے اس کو شہید کریں گے. شہادت کا مطلب بھی یہی ہے کہ زندہ رہ کر حالات کا اصلاح کرنا ممکن نہیں ہے. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ زندہ رہ کر ان حالات کا اصلاح ممکن نہیں ہے. شہادت کو اپناتا ہے تاکہ حالات کا اصلاح کرے. تو اس کلام مولا سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی شہادت کے ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ نہ حق پر عمل ہوتا ہے اور نہ باطل سے کوئی روکنے والا ہے. ایسی حالت میں دین مظلوم، حسینیت مظلوم، امامت مظلوم، توحید مظلوم، رسالت مظلوم، اقدار مظلوم ہے. تو اسی حالت میں حالات کو دیکھتے ہوئے اصلاح کرنا ایک مرد الہی کا فریضہ ہے. اور اصلاح کے راہ میں جب مظلوم ہے، جب تنہا ہے، شہادت کے لیے تیار ہونا ہے. عرض کے کس طرح سے سازش ہوئی امت کو دین سے بے خبر رکھنے کی، سنت پر پابندی لگا کر یہودی اور عیسائی افکار کو عالم اسلام میں آنے کی اجازت دے کر، بلکہ ایسا منصوبہ تیار کیا گیا کہ مسلمان حدیث نبوی سے فائدہ نہ اٹھائے اور اسرائیلیات سے استفادہ کرے، دین میں خرافات آنے کے لیے دروازہ کھول دیے. ایک چیز کو خراب کرنے کے لیے، فرض کیجیے ایک بہت بہترین مال، بہترین کارخانہ ہے، اس سے بہترین مال نکلتا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے اس کارخانوں کو ختم کرے، مال کو ختم کرے، خود اس کے متبادل ایک نقلی کارخانہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. پہلا اقدام یہی کرتا ہے، اگر اس کے بس میں ہو، پہلا اقدام یہی کرتا ہے کہ جو اصلی کارخانہ ہے، صحیح مال تیار کرنے والا کارخانہ ہے، اس سے لوگ بے خبر رہے، کسی کو پتہ نہ چلے اصلی مال کہاں ہے، کون سا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے، اس اصلی مال کے اگر کسی خبر، کسی کو خبر ہو اور لوگ اس اصلی مال کے تلاش میں ہو, اس کے مشابہ اس جیسا مال تیار کرتا ہے. تو عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اصلی مال کون سا ہے, نقلی مال کون سا ہے. جو بصیرت کی ضرورت ہے یہاں پر ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں, چشم باطن رکھتے ہیں, جو ہوشیار ہے, جو سمجھدار ہے, جو زیرک ہے, وہ اصلی اور نقلی کے درمیان فرق کو سمجھ سکتا ہے. اور جو ایسی چشم بینا سے, دل کی آنکھوں سے محروم ہے, وہ اصلی مال اور نقلی مال کے درمیان فرق نہیں کر سکتا. یہ بشریت کی تاریخ کے درد بری داستان ہے. خدا یہ نقلی نکلا ہے, نقلی پیغمبر, نقلی امام, نقلی مشتہد, ہر اصلی مال کے مقابل میں نقلی مال تیار ہوتا ہے. اور نقلی مال اپنی قیمت کو اصلی مال سے وصول کرتا ہے, اصلی مال کی مقبولیت سے نقلی مال اپنی دکان کو چمکاتا ہے, اور اصلی مال نقلی مال کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا کام ہوتا ہے, نقلی مال تیار ہو جائے. تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اصلی مال کے مالکان سے لوگ بے خبر رہے, اصلی مال سے بے خبر رہے, مالکان کو بدنام کرے اصلی مال کے, کہ یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں, غلط لوگ ہیں, جو ہزار قسم کے الزامات لگاتے, لگا کر ان کو بدنام کریں گے. یہ تیسرا مرحلہ. اب چوتھے مرحلے میں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اصلی مال کی طرف اگر قوم متوجہ ہو جائے, ان کا نقلی مال کے لیے کوئی مقام نہیں رہے گا, تو اس اصلی کارخانے کو بھی اڑائیں گے, اصلی کارخانے کے جو ماہرین ہیں ان کو بھی اڑائیں گے. اب اس مرحلے کو اس لیے اپناتے ہیں, پہلا بدنام کرتے ہیں, بدنام کرنے کے بعد اگر اڑا دیا جائے لوگ کہیں گے بالکل صحیح ہوا ہے, یعنی اس اصلی مال کے کارخانے کو بدنام کیا, اس کو نقلی قرار دیا, اور اصلی مال کے مالکان کو غلط قرار دیا, ان کو نقلی بنانے والا قرار دیا, تو معاشرے میں وہ منفور ہو جاتے ہیں. پھر ان کو اگر اڑا دیا جائے لوگ کوئی افسوس نہیں کرے گا. یہی کام ہمیشہ سے بشر کے درمیان جاری تھا, اسلام کے ساتھ بھی یہی کام کرنے کی کوشش کی, حقیقی اسلام سے لوگوں کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی. قرآن کی تلاوت ہو, چونکہ مجبوری تھی, قرآن ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, قرآن کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی, حافظان قرآن تھے بہر کم از کم ہر گھر میں قرآن, لیکن قرآن کی تفسیر سے محروم کیا گیا, تفسیر نبوی سے, تفسیر اہل بیت سے محروم کیا گیا, سنت نبوی سے محروم کیا گیا, سنت اہل بیت سے محروم کیا گیا. اہل بیت قرآن کے پیغمبر کے بعد دوسرے مفسر اہل بیت تھے, ان سے بھی محروم کیے گئے. اس طریقے سے حقیقی اسلام کی معرفت کا, شناخت کا دروازہ بند ہو گیا. پھر متبادل اسلام تیار ہوا, کیسا, عیسائی اور یہودی افکار مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیے گئے تاکہ نقلی اسلام تیار ہو, جس میں کچھ اصلی مال کے مواد ہو, کچھ نقلی مال کے مواد ہو, ایک قسم کے نقلی اسلام. اس کے ساتھ جو مفکرین ہے, علماء ہے, ان کو کام پر لگایا, نظریات پیدا کیا, مرجئہ کا نظریہ, جبریہ کا نظریہ. خود امیر شام بھی, یزید بھی, ابن زیاد بھی اہل بیت جب درباروں میں گئے, اسی نظریے سے کافی سہارا لیا کہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے, بشر کچھ نہیں کرتا ہے, تقدیر نے جو بات لکھ دی ہے وہی ہو کر رہے گی, کرنے والے ہم نہیں ہیں. اگر کوئی حکمران ظلم کرتا ہے, ستم کرتا ہے, غصب کرتا ہے, تو وہ نہیں کرتا ہے, خدا کراتا ہے. اس نقلی اسلام کے ایک نظریہ یہی ہے, سب کچھ کرنے والا خود. دربار شام میں یزید کہتا ہے خدا ہے جس نے ہمیں ملک دیا, تؤتی الملک من تشاء, خدا نے ہمیں حکومت دی, خدا نے آل محمد کو شکست دی. ابن زیاد دربار کوفہ میں جناب شہزادی سے کہتا ہے خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ, آپ نے دیکھا. اور سید سجاد سے کہتا ہے خدا نے آپ کے بھائی علی کو تو قتل کیا تھا، یعنی علی اکبر کو قتل کرنے والا خدا. تو یہ ظاہر اہل بیت نے وہاں ان کو دندان شکست جواب دی، لیکن اپنی جگہ پر کس نظریے کو پھیلا رہے تھے تاکہ یہ سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کر رہا ہے. اگر بنو امیہ ابھی اقتدار پر ہے، خدا کی فضل و کرم سے ہے، خدا نے ان کو یہ مقامات دیا ہے، تو ایک نقلی اسلام، کوئی مجرم مجرم نہیں ہے، کوئی گناہگار گناہگار نہیں ہے، کوئی ظالم ظالم نہیں ہے، کوئی ستمگر ستمگر نہیں ہے. تو سارے گناہوں کے لیے جواز پیش کیا. اب مذہب مرجعہ دوسرا مذہب تھا جو اس زمانے میں پیدا ہوا خلفاء کی سازشوں سے، کہ آپ دل میں ایمان ہو، دل میں ایمان ہو. اس مذہب میں بعض کہتے صرف دل میں ہو کافی، بعض کہتے دل اور زبان پر ایمان ہو، خدا پیغمبر آخرت قبول کرے اور عمل کچھ بھی نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ مذہب کئی سو سال باقی رہا، اور اس مذہب کے اثرات شیعوں کے درمیان بھی غالیوں کے ذریعے لانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آوازیں سنائی دیتی، آپ خود بھی دیکھتے. یہ بن امیہ اور بن عباس کے زمانے سے تشیع کو عمل سے دور کرنے کے لیے امام رضا کے حدیث فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے شان میں کچھ احادیث گڑھ لیے ہیں، عیون اخبار رضا میں ہیں، کچھ احادیث گڑھ لیے ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں کہ ہمارے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی، ان احادیث میں ہمارے مقام کو کم کریں. دوسری قسم کے احادیث وہ ہے جن میں ہمارے مقام میں غلو کیا گیا ہے، اس حد تک اس حدیث کے پڑھنے والے شیعوں کو کافر سمجھتا ہے، مشرک سمجھتا ہے. تیسری قسم کے احادیث وہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کا نام لے کر برا کہا جاتا ہے تاکہ ان کے ماننے والے ہمارا نام لے کر ہمیں برا بلا کہے. ہر تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے، بعض وقت دشمن جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے تاکہ اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف تکفیر کا فتویٰ، کفر و شرک کا فتویٰ لگانا آسان ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا جو طریقہ عرض کیا کہ اسرائیلیات متبادل مذہب تیار ہوا، اسرائیلیات کے ذریعے، مذہب ارجاء کے ذریعے، جبریہ کے ذریعے، مذہب مرجعہ کے ذریعے. مرجعہ وہی ہے، کہتے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کافی ہے. ایک دفعہ دو آدمی گفتگو کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا عمل کی ضرورت ہے نجات کے لیے یا ضرورت نہیں ہے. تو ایک کہتا تھا کہ ضرورت ہے، دوسرا کہتا تھا ضرورت نہیں، دونوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو کہا کہ چلو اس گلی سے جو آدمی پہلا آدمی آئے گا اس سے پوچھیں گے. اتفاق سے اس گلی سے جو پہلا آدمی آیا وہ اس زمانے کے مشہور گانا گانے والا تھا. اب اپنے وعدے کے مطابق اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے جسم کا نچلا حصہ مرجعہ ہے، اگلا حصہ اوپر کا حصہ شیعہ ہے. یعنی شیعہ کہتے تھے عمل کی ضرورت ہے، مرجعہ کا آدمی کہتا تھا عمل کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ میں چل کے جاتا ہوں، یعنی میں جس چیز کی طرف قدم بڑھا کے جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمل نہیں ہے. اگر عمل کی ضرورت ہوتی تو میں گانا نہیں گاتا. تو میں جس چیز کی طرف قدم بڑھا کے جاتا ہوں وہ مرجعہ کا عقیدہ ہے، لیکن میری عقل کہتی ہے شیعہ کا عقیدہ صحیح ہے، اس لیے کہ نجات کے لیے عقیدہ اور عمل دونوں کی ضرورت ہے. سورہ والعصر میں خدا تاکید کے ساتھ فرماتا ہے قسم بے خود زمانہ سارے انسان نقصان میں ہیں، مگر وہ انسان جس میں آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا سے بڑھ کر کوئی کہہ سکتا ہے؟ جنت و جہنم خدا کے اختیار میں. خدا تاکید کے ساتھ والعصر قسم ہے زمانے کے ساتھ، ان بے شک، ان الانسان سارے انسان، لفی ضرور، لام کا معنی بھی ضرور ہے، ضرور خسارت میں ہے. انسان تجارت کر رہا ہے، اپنی عمر کے کچھ حصے دے رہا ہے، اس کے مقابل میں کچھ لے رہا ہے. اس تجارت میں یا خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے یا شیطان کے ساتھ تجارت کرتا ہے. خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو کامیاب ہے، شیطان کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو ناکام ہے. اب خدا کے ساتھ تجارت کرنے والا کون ہے؟ ایمان، عمل صالح اپنی فردی زندگی میں، اور پھر دوسروں کو بھی ایمان کی طرف دعوت دینا اور عمل صالح کی طرف دعوت دینا. تواصل بالحق و تواصل بالصبر. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی پاکیزہ عقیدہ، انسان کا پاک عقیدہ خدا تک جاتا ہے، بلندیوں تک جاتا ہے. لیکن عقیدہ کو بلندیوں تک پہنچانے والا عمل صالح ہے. عمل صالح ہو تو آپ کا عقیدہ خدا تک جاتا ہے، عمل صالح نہ ہو. قرآن فرماتے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تمام امتوں کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں امتیں نابود کس طرح سے ہوئی، گمراہ کس طرح سے ہوئی. فرماتے ہیں پاکیزہ لوگوں کے بعد ایسی نسل آئی، فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ایسی نسل آئی اضاعوا الصلوات، خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قطع کر لیا، نماز کو ضائع کیا. نماز خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے سب سے بہتر ذریعہ ہے. اضاعوا الصلوات، نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، شہوات و خواہشات نفسانی کے پیچھے گئے. فسوف یلقون غیا، یقیناً یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو انسان کے عقیدہ کو بلندی دینے والا اس کا عمل صالح ہے. عمل صالح نہ ہو اور عقیدہ صرف ہو تو مرتے وقت، حدیث ہے، قرآن کی آیات ہے، مرتے وقت کافر ہو کر مر جائے گا. اگر عقیدہ ہو لیکن عمل صالح نہ ہو، مرتے وقت اس کا عمل صالح اس کے دل کو اتنا سیاہ کر دے گا کہ، کیونکہ عمل کے ذریعے، عقیدہ اور عمل دونوں کے ذریعے اس کی انسانیت بنتی ہے. جب عمل نہ ہو دل سیاہ ہوتا ہوا، حدیث ہے کہ کالا دبا، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے دل میں کالا دبا پڑتا ہے، یہ تشبیہ ہے، ادبی تشبیہ، گویا دل ایک سفید صفحہ ہے، اس پر ایک کالا دبا پڑتا ہے، ہر گناہ کے ساتھ یہ دبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پورا دل سیاہ ہونے کے بعد ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اتنے پس ہو جاتے ہیں، کوئی واعظ نصیحت اثر انداز نہیں ہے. ابو لہب کے لیے پیغمبر نے بہت کوشش کی، اثر پیغمبر کوشش کرے اثر انداز نہ ہو، اس حد تک پست ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ قرآن، سنت، پورا قرآن میں کہا ہے کہ نجات کا واحد ذریعہ ایمان اور عمل دونوں ہیں. رحمت خدا سے کسی کو مایوس نہیں ہونا، یہ اپنی جگہ پر، خدا ارحم الراحمین ہے. لیکن جو ضمانت ہے دین میں، جو ضمانت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان و عمل ہو، جنت یقینی ہے. لیکن رحمت خدا اگر آپ کے عمل بھی کمزور ہو، جب مذہب حق کے ساتھ دنیا سے جائیں گے شفاعت ہو سکتی ہے، امید شفاعت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے کہیں اسلام سے خارج نہ ہو، یہ خطرہ ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اسلام سے خارج ہونے کا، دین سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو عرض کیا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں انبیاء الہی، ائمہ اطہار کے ساتھ دینے والے، آپ پوری تاریخ پڑھیے، صالح لوگوں نے ساتھ دیا ہے، گناہگار لوگوں نے ائمہ کے ساتھ نہیں دیا ہے. آپ تاریخ کو دیکھیے اور ائمہ کے فرمائشات کو دیکھیے. یہاں پر کوشش یہی کی گئی کہ لوگ بے عمل ہو جائے. بے عمل ہونے کے لیے جعلی احادیث بنائی گئی، اور مذہب مرجعہ اور عمل کی ضرورت نہ ہونے کی باتیں، اور ساتھ وقت کے خلیفہ کے خلاف اقدام نہ کرنے کے لیے احادیث جعل کی کہ وقت حاکم کے خلاف اقدام کرنے والا جاہلیت کا موت مرتا ہے. اگر کوئی بغاوت کرے، قیام کرے، یعنی جماعت مسلمین سے کوئی بھی یزید کے خلاف قیام کرنا چاہے، یزید کے باپ کے خلاف قیام کرنا چاہے، روزہ اول 80% لوگ تو ساتھ نہیں آتے ہیں، روزہ اول کچھ آئیں گے، آہستہ آہستہ یہ تحریک بڑھتی جائے گی. انہوں نے ایسی احادیث جعل کی جو بھی گروہ مسلمین سے جدا ہو وہ جاہلیت کا موت مرتا، وہ کافر ہے. تو امام حسین کے ساتھ 72 ہے نعوذ باللہ، ان پر بھی یہی تدبیر کرنے کی کوشش تھی. کیونکہ معلوم ہے جب بھی کسی خلیفہ کے خلاف کوئی اٹھے گا، پوری قوم ساتھ نہیں اٹھے گی، پوری امت ساتھ نہیں اٹھے گی. ہمیشہ ایسا ہے، کہیں بھی دنیا میں ممکن نہیں ایک دم بغاوت حکومت کے خلاف اور پوری آبادی اٹھے. اسی لیے تمام وقت کے خلیفہ کے خلاف اقدام کے تمام دروازے بند ہو گئے. ایک، عمل کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی جنت جائیں گے. دل میں ایمان رکھو جنت، تو کیوں خلیفہ وقت کے ساتھ جنگ کر کے اپنے خاندان کو اسیر بناؤ، اپنے مال کو ختم کرو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالو؟ اس مشکل راستے سے جنت کیوں جاتے ہیں؟ آسان راستے سے جنت جاؤ، اور اس مشکل راستے سے جنت بھی نہیں جا سکتے. وقت کے حکمران نے یہ حدیثیں مستند ترین کتابوں میں اب بھی ہے، وقت کے حکمران کے خلاف قیام کرنا مسلمانوں کے مستند ترین کتابوں میں اب بھی ہے، وقت کے حکمران کے خلاف قیام کرے تو یہ قیام ناجائز ہے. وہ شریعت کے خلاف بھی کرے، آپ پر ظلم بھی کرے، آپ صبر کرے، صرف نصیحت کر سکتے. یہ عیسائی مذہب کے مقدس کتابوں میں بھی یہ ہے، وقت کے حکمران کے خلاف قیام نہ کرے، صرف نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرے. یہ عالم اسلام کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، وقت کے حکمران کے خلاف قیام نہ کرے، صرف آپ نصیحت کر سکتے. بلکہ کہا ایک دوسرے کے پاس حکمران کی بدگوئی بھی نہ کرو، کیونکہ غیبت ہوگی اور آپ کا ثواب کم ہو جائے گا. جو ظلم آپ پر ہوا ہے اس ظلم کے مقابل میں ثواب ملنا ہے، وہ ثواب کم ہو جائے گا. غیبت بھی نہ کرو. اس طریقے سے حکمران کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی پیغمبر کے ذریعے، حدیث جعلی احادیث کے ذریعے. تو ظاہر لوگوں کو تو لوگ عمل سے دور ہونا فطری بات تھی، اور پھر پیغمبر کی سیرت کو بگاڑ دی انہوں نے. آپ جو دیکھتے ہیں کہ رنگیل پیغمبر کی کتاب لکھی گئی، شیطان آیات کی کتاب لکھی گئی، یہ سب کے سب انہی بنو امیہ کے دور کی روایات سے ہے کہ پیغمبر کے بارے میں ایسی داستانیں، ایسے واقعات ان کتابوں میں ہیں کہ ایک درمیان کے شریف انسان کے زندگی کے واقعات نہیں ہو سکتے. ہمارے درمیان ایک درمیانہ شریف انسان کی زندگی اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ پیغمبر کی شان میں واقعات لکھتے ہیں. یہ بنو امیہ کے زمانے کی سازشیں ہیں. یہاں تک قرآن میں بھی نسبت دینے کی کوشش کی پیغمبر نے، نعوذ باللہ آیات، شیطانی آیات کے حوالے سے، والنجم اذا ہوا وغیرہ میں، کہ پیغمبر نعوذ باللہ، شیطان نے پیغمبر کی زبان پر کچھ آیات ڈال دیا، خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، بتوں کی تعریف کی، تو پیغمبر نے بھی بتوں کی تعریف کی. اس حد تک یہ بنو امیہ کے دور میں اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. پیغمبر کی سیرت کو بگاڑ کے پیش کرنے کے کئی ہدف ہے. ایک، انتقام لینا چاہتے تھے آل محمد سے، پیغمبر و آل پیغمبر سے، تو ان کو بدنام کرنا تھا. دوسرا ہدف یہ تھا خلفاء کی کرتوتوں کے لیے جواز پیش کرنا تھا، اگر ہماری کرتوت اس طرح سے ہے تو ہمارے پیغمبر کی سیرت بھی یہ ہے. تیسرا مسئلہ مسلمانوں کو بد کردار بنانا تھا. دیکھیں نبی کے نقش قدم پر چل سکے تو بہت بڑی بات، تو مسلمانوں کو بھی کردار کے لحاظ سے گرانا مد نظر تھا. تو مختلف حوالوں سے پھر عالم اسلام پر اغیار بھی اعتراض کر سکتے تھے. مختلف مقاصد کے لیے پیغمبر کی سیرت بگاڑ دی گئی. یہ ہو سکتا ہے اپنے اعمال کے لیے جواز پیش کرنے کے لیے، ابھی بھی بعض وقت معاشرے میں ہوتا ہے، کسی غلط آدمی سے کہیں گے تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو، وہ چند اچھے آدمی کے نام لے کے یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں. بعض وقت انسان خدا کو بھی ایسا، خدا پر بھی الزام لگاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سفارش کیوں کرتے ہو، پاٹے بازی کیوں کرتے، کہتے ہیں خدا بھی شفاعت قبول کرتا ہے. اب دیکھیے اپنی دنیاوی سفارش سراسر ظلم ہے. جو خدا کے پاس شفاعت ہے وہ عدل و انصاف کے معیار پر ہے، اصولوں کے معیار پر ہے. اب خدا کو بھی ایک عراق میں، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، ترکوں کے زمانے میں ایک گورنر آیا، کہتے بہت اچھا نیک گورنر تھا، رشوت لینے والے نہیں تھا. اب سارے حکومت کے لوگ رشوت لینے والے تھے، اب وہ پریشان ہو گئے، کہا کہ اس کو بھی تیار کریں گے رشوت کے لیے. کیسا؟ انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک ایسا منصوبہ بنایا، ہر ایک آ کے کہتا تھا آپ کے رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آپ بیمار ہے، یہ ہے وہ، ہر ایک نے کہا، کہنے سے وہ بھی شک میں پڑ گیا. سچ مچ اس کو آخر میں بستر پر لٹا دیا، کہا کہ آپ آرام کرے، ڈاکٹر بھی بلایا وغیرہ. پھر میٹنگ یہ کی تھی چند دن کے بعد، ڈاکٹر نے دوائی دی وغیرہ، پھر ہر ایک آ کے کہتا تھا، ہر ایک نے کچھ نظر کیا خدا کے راہ میں کہ اس کو شفا ملے. ظاہر ہے عراق کے گورنر بہت بڑا مقام ہے، تو ہر ایک نے اپنے خدا کے لیے نظر کیا, اس کو شفا ملے, گائے اونٹ جو بھی ذبح کیا, پھر آ کتے تھے کہتے تھے ہاں آپ کے چہرے پر رونق آ گئی, آپ شفا پا رہے ہیں, اچھے طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. سچ مجھے ٹھیک ہو گیا. نفسیاتی مسائل بھی ہوتا ہے, ڈاکٹروں سے بھی مدد لیا ہے. تو ٹھیک ہونے کے بعد اس سے کہا دیکھو خدا بھی رشوت لیتا ہے. دیکھو یہ جب تک ہم نے نظر پیش نہیں کیا خدا کے درگاہ میں تب تک آپ کو شفا نہیں ملی. دیکھو نا یہ مجرم لوگ اپنے جرم کے لیے خدا پر الزام لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پیغمبر پر الزام لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ابن امیہ ایسے تھے, اپنے گناہوں کے لیے جواز پیش کرنے کے لیے پیغمبر کے بارے میں, یہ جو تاریخ اسلام کے نام سے جو واقعات ہیں پیغمبر کی طرف عجیب و غریب نسبتیں ہیں, البتہ ہمارے محققین کے تحقیق کے مطابق ثابت کیا یہ سب کے سب بنو امیہ کے دور کے ایجاد کردہ ہے, یعنی ان کے دور سے پیغمبر کے درمیان فاصلہ ہے. اس وہ روایت جو اصل واقعہ سے فاصلہ پر کوئی راوی نقل کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. تو لیکن یہ کوشش کی اور یہ بات پھیلا دی گئی. اب جب مسلمان دیکھیں گے پیغمبر کی یہ سیرت ہے اس میں بھی عمل کا جذبہ نہیں رہے گا, خلیفہ پر اعتراض بھی نہیں کرے گا. ایک یہ خلیفہ جو کچھ کرتا ہے خدا کراتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں عمل کی ضرورت نہیں, ایمان کافی ہے, تیسرا یہ ہے کہ نبی کی سیرت. اس کے بعد معاشرے میں یہ ہے کہ ایک گناہ ایک بڑی شخصیت کرے, اور عرفاء کے درمیان مشہور جملہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین, اچھے لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائیاں شمار ہوتی ہیں. فرض کیجیے آپ کے ایک بھائی خدا نخواستہ ہسپتال میں ہے, ایک ہفتے کے بعد آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی دور کا جاننے والا بھی ساتھ جاتا ہے, آپ کے بھائی آپ پر غصہ کرے گا تم میرے بھائی ہوتے ہوئے ایک ہفتے کے بعد آئے ہو, لیکن دور کے آدمی کا شکریہ ادا کرے گا. دونوں ایک ہفتے کے بعد گئے ہیں لیکن ایک کے لیے یہ عمل صحیح عمل ہے, دوسرے کے لیے یہ عمل برا عمل ہے. بھائی سے توقعات زیادہ ہے اسی لیے ایک ہفتے کے بعد آنا گناہ ہے, دور کے آدمی سے اتنے توقع نہیں ہے اسی لیے ایک ہفتے کے بعد آنا بھی نیک عمل شمار ہوتا ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. بعض وقت ہمارے لوگ جو معاشرے میں کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں خلاصہ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں, ایک وجہ یہی ہے کہ اپنے گناہ کے لیے جواز کے طور پر اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ان پر توقعات بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا اچھے لوگوں پر. اسی لیے دیکھو آئینہ پر سفید کپڑا پر تھوڑا سا دبا ہو نظر آتا ہے, کالا کپڑا پر جتنے دبا پڑے نظر نہیں آتا ہے, فرق ہوتا ہے. جتنے آدمی میں پاکیزگی ہو اتنا ہی ظاہر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی غلطیوں کی طرف. عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا یہ اہداف تھا, اس اہداف کے تحت مسلمانوں کو بے عمل کرنا چاہتا تھا. تو خلفاء حکمران اگر غلط کام کرے اس کا اثر بہت زیادہ ہے. الناس علی دین ملوک, ہم لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے. حکمران گناہ کرے, یزید جب لاہ العاب میں مصروف ہوتا تھا, ظلم و ستم میں مصروف ہوتا تھا, شراب پیتا تھا اور بندر کے ساتھ کھیلتا تھا, قیمتی کپڑا سونے سے بنے ہوئے کپڑا بندر کو پہناتا تھا, اسلامی معاشرے میں اتنے غریب و فقیر رہتے تھے اس کے باوجود, اب اس کا اثر اس کے سارے گورنروں پر پڑا, ہر شہر کے والی پر یہ اثر پڑا, پورا معاشرہ ایسا ہوا تھا. یزید جب گانے میں مصروف ہوا, گانے کی اس کے واقعات ابھی تاریخ میں موجود ہے, گانے کے اشعار بھی تاریخ میں موجود ہے, کہتا ہے مجھے اذان سے زیادہ گانے کی آواز اچھی لگتی ہے. خلاصہ اس قسم کی بہت چیزیں ہیں. اب وہ جب ایسا کرے تو معاشرے میں ایک رہبر مذہب انقلاب نقل کرتے ہیں ان کی کتاب میں ہے کہ ایک کنیز رو رہی تھی, بہت شدت کے ساتھ آنسو بہا رہے تھے. اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ فلان گانا گانا, یہ مدینہ میں تھی یہ کنیز, مکے میں گانا گانا والا معروف آدمی مر گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں. کنیز کی حیثیت کو آپ شاید تصور ہی نہیں کر سکیں گے, اس زمانے میں جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے, اس کے باوجود اس حد تک ان کو دین سے دور کیا تھا, گانا ان چیزوں کا عاشق بنایا تھا. جب خلیفہ مسلمین کی یہ حالت ہو, شہر کے والی کی یہ حالت ہو, تو ایسے ہی بنا دیا تھا کہ یہ افسوس کر رہی تھی رو رہی تھی. تو اس آدمی نے کہا نہیں فکر مت کرو, دوسرا آدمی کی نشاندہی کی، وہ بھی اسی کے برابر بڑا گانے والا ہے، خوش ہو گئی، رونا چھوڑ دیا۔ اس حد تک اسلامی معاشرہ خراب ہو گیا تھا۔ تو یہ ظاہر، حکمران جب غلط ہو عوام پر، اس کا حکمران صرف کام غلط نہیں کرتا ہے، یعنی یہ کیسا حکمران ہے، اپنے آپ کو خلیفہ یہ پیغمبر کہتا ہے۔ خلیفہ پیغمبر کا مطلب کیا؟ میں جانشین پیغمبر ہوں، میں اسلام کا محافظ ہوں، اسلام کے دین دنیا، مسلمانوں کے دین دنیا کے اختیارات میرے پاس ہیں۔ اب ایسا آدمی جب غلط کام کرے گا تو اس کا اثر پورا معاشرے پر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کے اثر، مثلا ایک گناہ مخفی کرے اس کا اثر، کھلم کھلا گناہ کرے اس کا اثر، کھلم کھلا گناہ کا اثر مخفی گناہ کے بھی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں مخفی ایک گناہ معاف، مخفی 70 گناہ معاف ہوگا، اس وقت تک کھلم کھلا ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ کھلم کھلا گناہ نہ صرف خود کرتا ہے، خدا کی ایک قسم کے خدا کے سامنے جسارت ہے، گستاخی ہے، گناہ کی قباحت کو ختم کرتا ہے، دوسروں کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دین کی عظمت کو توڑ دیتا ہے، یعنی اس کا بہت منفی، ایک قسم کا بغاوت ہے کلم کلا گناہ۔ مولا امام نے بھی یزید کے بارے میں یہی فرمایا، یزید رجل فاجر معلن بالفسق، کلم کلا گناہ کرنے والا ہے۔ جب حکمران بھی ہو اور کلم کلا گناہ کرے تو معاشرے کی کیا حالت ہوگی؟ تو اسی لیے امام نے فرمایا، الا ترون ان الحق لا يعمل به، تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہوتا ہے، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد۔ تو جب لوگ بد کردار ہو جائے، صحابی کردار کے ساتھ نہیں دیں گے، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ دیں گے، تو یہ کوشش کی گئی امت مسلمہ کو کردار سے دور کرے، ایک اسلام کے معرفت سے دور کیا۔ انسان کے کردار میں بہت مؤثر چیز علم ہے، اس علم سے دور کیا گیا۔ دوسرا اسوہ حسنہ ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے اعلیٰ اسوہ حسنہ پیغمبر کی ذات گرامی ہے، اور پیغمبر کی سیرت کو خراب کر دیا، مسلمانوں کے پاس غلط پیش کیا۔ تیسرا نمونہ عمل جو انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے وہ حکمران ہوتے ہیں، حکمران یزید جیسی شخصیت، تو خود بخود لوگوں کے کردار خراب ہونا تھا۔ چوتھا افکار و نظریات ہے، وہ بھی ایسے مذاہب کی بنیاد، اسرائیلیات سے عالم اسلام کو پھیلانا، اور گناہگاروں کے حوصلہ افزائی ہے معاشرے میں، گناہ کے حوصلہ افزائی، گناہگاروں کے حوصلہ افزائی، تقویٰ کے حوصلے شکانی، با تقویٰ لوگوں کے حوصلے شکانی۔ جب امام آئیں گے ساری ہی خوبیاں ہوں گی، انسان تو یہی انسان ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں علم کے حوصلہ افزائی ہے، اخلاق کے حوصلہ افزائی ہے، اقدار کے حوصلہ افزائی ہے، اخلاق حسنہ کے، ان تمام خوبیوں کے حوصلہ افزائی، یعنی معاشرے میں اسی کا کام چلتا ہے جو صحیح ہوتا ہے۔ ابھی فرض کیجئے آپ ایک آدمی کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں انجینئر کی ضرورت ہے، وہاں ایک امپر نہیں جا سکتا، کیونکہ امپر کو وہاں قبول نہیں کریں گے، وہاں ایک انجینئر ہی جا سکتا ہے۔ آفسوں میں، وزارتوں میں ہر ان پڑھ بھی جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر علم نہ ہو کام نہیں کر سکتا ہے، وہاں پر ایک، تو ایسا ماحول پورے دنیا میں ہوگی کہ علم کی حوصلہ افزائی ہوگی، علم کی قدردانی ہوگی، اخلاق کی قدردانی ہوگی، بندگی خدا کی قدردانی ہوگی، تو پورا معاشرہ، انسان دیکھیں، انسان چاہتا ہے کہ بہترین زندگی کرے، معاشرے میں اس کی عزت ہو، احترام ہو۔ اب غلط طریقوں سے یہ مقصد حاصل ہو جائے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، صحیح طریقوں سے یہ مقصد حاصل ہو جائے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم عالم اسلام میں مسلمان ہیں، کچھ احساس تو ہے، آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، اس کے باوجود چونکہ جھوٹ، مکر، فریب، رشوت، ان کے حوصلہ افزائی ہے، زیادہ تر اس طرف بڑھتے ہیں۔ مغربی دنیا میں یہ عقیدہ نہیں ہے، کمزور ہے یہ عقیدہ، لیکن اس کے باوجود چونکہ قانون کی حاکمیت ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اس قانون کی وجہ سے کم و بیش ہمارے ملکوں کی بہ نسبت زیادہ تر علم کے حوصلہ افزائی ہے، محنت کرنے کے حوصلہ افزائی، اس لیے وہاں پر بہتر ترقی ہے۔ تو اب جب اسلامی حکومت کے سربراہ ایسا ہو، خود شرابی ہو، کس طرح شراب پینے پر حد جاری کر سکتا ہے؟ خود ہر قسم کے گناہ مرتکب ہو، کس طرح سے ان گناہوں سے دوسروں کو روک سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے کیا ہے، ماحول اس حد تک خراب ہو گیا تھا. امام فرماتے ہیں اس حد تک ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایسی حالت میں شہادت انقلاب واحد راستہ ہے، شہادت واحد راستہ ہے، قربانی واحد راستہ ہے. یہ شہادت حسین جیسی شخصیت کے خون انسانوں کو جھنجھوڑ سکتا ہے، انسانوں کے اندر انقلاب لا سکتا ہے. تو کیوں حسین اس حد تک پہنچ گئے؟ کیونکہ مسلمان بے عمل ہو چکے تھے، بے کردار ہو چکے تھے. عمل صرف نماز و روزہ نہیں، اگرچہ نماز و روزہ اعمال میں سے اہم ہے، لیکن نماز کی معرفت کے ساتھ، وہ نماز جو انسان کو گناہوں سے روکے، وہ روزہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنائے، وہ روزہ جو آپ کو صبر کی درس دے دے، روزہ صبر کی درس دے دے، تو روزہ رکھنے والے حق کے لیے ذرہ برابر صبر کرنے کے لیے تیار نہ ہو. روزہ میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، پیاس بھوک شدت کے باوجود برداشت کرنا، آپ کے پاس ہوتے ہوئے، خلوت میں ہوتے ہوئے، نہ کھانا نہ پینا، تو یہ حضور خدا پر یقین ہے، خدا کی نگاہوں پر یقین ہے، اور تمام تر توانائی کے باوجود یہاں پر ریا کے مسئلے بھی نہیں، خلوت میں کھا پی سکتا ہے. تو ایسے درس اسلام دے رہا ہے لیکن وہاں پر اتنے کمزور ہو جائے، اور وہ عرض کیا حکمرانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے انسانوں کے خراب کرنے میں. اور آپ نے دیکھا نقلی اسلام پیش کی گئی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو کربلا تک؟ اصلی اسلام، اسلام محمدی سے لوگ بے خبر ہے. اس کی شواہد آپ کے خدمت پیش کیا، علی جیسی شخصیت کے سب بلان کرنا، یہ واضح دلیل ہے کس حد تک اسلام مسخ کیا گیا تھا. اور دوسرا جو کام ہوا، نقلی اسلام تیار کیا گیا، عمل سے لوگوں کو روکا گیا، عمل کی ضرورت ختم کیا گیا. اس کے نتیجے میں لوگ کیوں حسین کا ساتھ دے، یزید کے ساتھ دیں گے تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. ان روایات کی روشنی میں، ان نظریات کی روشنی میں، یزید کے ساتھ دیں گے پیسہ بھی اور آخرت میں، دل میں ایمان ہو کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. یزید گناہگار ہے، یہ گناہ تو یزید نہیں کرتا، خدا کراتا. اس طریقے سے دیکھ کے ایسی سازشیں ہو رہی ہے، اسی لیے بصیرت کی ضرورت ہے. جو صاحب بصیرت ہے، جو گہرائی میں دیکھتا ہے معرفت کے ساتھ، وہ سمجھ سکتا ہے چالاکیاں کیا ہے، مکر و فریب کیا ہے، حیلہ کیا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کیا چاہتا ہے. اس لیے خود ابھی کربلا تو سن 60 ہجری میں، یعنی پیغمبر کے بعد 50 سال کے بعد کربلا وقوع پذیر ہوا، لیکن اس سے پہلے جب مولا امیر المومنین اقتدار پر آئے 25 سال گزر چکا تھا. اس وقت علی کیا فرماتے ہیں، آج تمہاری حالت، مسلمانوں سے خطاب کر کے، آج تمہاری حالت وہی حالت ہے جس دن پیغمبر کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا. یہ نہج البلاغہ میں ہے. اس حد تک انحراف ہوا تھا. اس انحراف کے وجوہات مختصر جملہ میں آپ عرض کرتا ہوں. ایک اہم وجہ یہ فتوحات تھے، اگرچہ کچھ لوگ بڑے ناز کرتے ہیں فتوحات پر، جہادوں پر، لیکن ان جہادوں نے بہت نقصان پہنچایا امت کو. وہ کس طریقے سے؟ پیغمبر خدا جہاد کرتے تھے، حکم اسلام جہاد کرتے تھے. قرآن فرماتے حملوا بصائرهم على سیوفهم، مسلمانوں نے اپنی تلواروں پر خون نہیں اٹھایا، اپنی تلواروں پر بصیرت اٹھا کر جنگ لڑی. امام جب آئیں گے وہاں پر بھی حدیث یہ ہے کہ کیا ہدایت کتابی ہوگی، بصیرت کے ساتھ جنگ لڑیں گے. جو سپاہی ہے وہ گویا ایک بڑے عالم فلاسفر ہے، وہ ایسا بامقصد عارف باللہ ہے، وہ صرف جنگ کر کے خون بہانا اس کا ہدف نہیں ہے. اصحاب پیغمبر جنگ لڑتے تھے بصیرت کے ساتھ، اسی لیے اچھا خاصا اثر پڑتا تھا. لیکن بعد میں جنگ ہدف بن گئے، ٹھیک ہے اسلام نے جہاد کے جو فضائل بیان کیا وغیرہ، اس وجہ سے مجاہد سب تیار ہے. مجاہدین اسلامی تربیت کی وجہ سے اور جہاد کے فضائل کی وجہ سے جہاد کے لوگ تیار ہے. ایک، آخرت میں جنت ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ مجاہدین کو غنیمت کا مال ملتا ہے. ایران اور روم فتح ہونے سے دولت کا سرمایہ بہنے لگا عالم اسلام کی طرف، دولت بھی مل رہی تھی، جنت بھی. اور ساتھ عرب دنیا کیا تھے؟ عرب لوگوں کی عادت جنگ تھی، عرب لوگوں کی عادت جنگ تھی، وہ ہمیشہ جنگ ہی میں مصروف رہتے تھے، تھوڑے سے پانی پر جنگ لڑتے تھے، تھوڑے سے پانی پر جنگ لڑتے تھے، ہزاروں کا قتل ہوتا تھا. تو عربوں کی پوری زندگی جنگوں میں گزرتی تھی. تو اس لیے جنگ کرنا مسلسل، ہم لوگ مثلا ہمارے فرض کے قبائل لوگ ہیں وہ عادی ہے، اتنے پریشان نہیں ہوں گے. اب آپ پنڈی اسلام آباد میں ادھر یا ادھر پنکھے کے نیچے کولر کے نیچے بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے کچھ چند گھنٹہ دھوپ میں رہنا بھی کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. اب جو جنگ کے عادی ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹرین ہو چکا ہے، اس کے جسمانی لحاظ سے وہ طاقت آ گئی ہے کہ 10 گھنٹے بھی لڑتے رہے تھکتا نہیں ہے. یہ عرب کی عادت تھی. دوسرے یہ کہ بہت سخت زندگی، صحرائی زندگی کے عادی تھے، وہ مسلسل کوچ کی زندگی گزارتے تھے، کوچ نشین تھے، وہ جو گھومتے پھرتے تھے، جہاں پانی ہو وہاں پر رکتے تھے. تو اس لحاظ سے صحرائی زندگی کے عادی. جنگوں میں دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ صحراؤں میں جانا ہے، لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، قدیم زمانے میں، آج کل کے جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس کے بھی عادی تھے. اور تیسرے طریقے سے ظاہر ہے وہی عرض کے اسلامی تعلیمات کی وجہ سے متحد، نہ ڈرنا، شجاعت ان کے اندر تھی، کیونکہ زندہ رہے بھی سعادت، شہید ہو جائے، شہید ہو جائے بھی سعادت. ان نظریات کی وجہ سے لشکر اسلام بہت طاقتور لشکر بن گیا تھا. یہ خلفاء کے ہنر نہیں تھا، اسلام کا ہنر تھا. اور پھر عرب کی زندگی کی حالت، اور ایک نقطہ یہ تھا کہ اس وقت کے ایران اور روم نے انہی چند سالوں میں 3 جنگ لڑی تھی. ان جنگوں کی وجہ سے ایران کے 3 جنگ سے زیادہ ایران کے 3 بادشاہ ختم ہو گئے تھے. قدیم زمانے میں ایک بادشاہ کا مرنا آج کل کی طرح نہیں، ایک صدر مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، ایسی بات نہیں، بادشاہ کا مرانا پورا سسٹم خراب ہو جاتا تھا. اس وقت زمانے میں اتنا منظم سسٹم نہیں ہوتا تھا. تو 3 بادشاہ ایران کے مر چکے تھے، اس لیے ایران کی حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور ایران روم میں مسلسل جنگیں ہو رہی تھی. اور پھر ایران بھی اپنے عوام پر ظلم کرنے والا، روم بھی اپنے عوام پر ظلم کرنے والا. ان مختلف وجوہات کے بنا پر لشکر اسلام جب روم کی طرف، شام کی طرف گیا، شام روم کے ماتحت تھا، عراق ایران کے ماتحت، اس طرف گیا، لوگوں نے استقبال کیا. یہ فوجی ظلم کرنے والے نہیں، آج کل کے تکفیریوں کی طرح تو نہیں تھے، پیغمبر کی تربیت کے مطابق فوجی اتنے خراب نہیں ہوئے تھے. خلفاء بھی وہ تعلیمات اسلامی جو ان کی قیادت کو، ان کی حکومت کے لیے مفید ہو، ان کی سیاست کے لیے مفید ہو، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے جہاد کو اسی طرح سے برقرار رکھا تاکہ ان کی حکومت مضبوط ہو جائے، اور یہ جوان باہر لڑتے رہے، اندر آئیں گے تو ان کے خلاف قیام کریں گے. تیسرے کے زمانے میں یہی ہوا، اسی لیے ان کو بارڈروں پر بھی رکھنا ہے، سرمایہ بھی ملے گا، انسان کو زیادہ سرمایہ مل جائے اور معرفت نہ ہو تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا. قرآن کہتا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، انسان طاغی ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو دولت مند دیکھتا ہے. فقیر بھی کفر کی طرف جاتا ہے، امیر بھی کفر کی طرف، گناہ کی طرف. اگر تقویٰ ہو انسان فقیر ہونے سے بھی گناہ نہیں کرتا، امیر ہونے سے بھی نہیں کرتا. ورنہ امیر ہو جائے طاغی، سرکش، مغرور ہو جاتا ہے، فقیر ہو جائے امیر کا اعلی کار بنتا ہے. دنیا میں جو ظلم و ستم کرتے ہیں آپ دیکھیں گے 90% امیر اور غریب، امیر ان کو استعمال کر رہے، غریب استعمال میں آتے ہیں. دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں، جو دہشت گردی کرنے والے ہیں عام طور پر پیسے کے لیے کرتے ہیں، فتویٰ دینے والے عام طور پر پیسے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس حوالے سے عالم اسلام میں جب اتنا سرمایہ آیا تو قرآن کہتا ہے انسان میں جب ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، دولت آتی ہے تو طاغی اور سرکش ہوتا ہے. اس لیے جتنی نعمت آپ کو ملتی ہے، ہر نعمت کے وقت خدا کی یاد کرنا چاہیے، یہ امانت ہے میرے پاس، ورنہ ہر نعمت ممکن ہے انسان کو خدا سے دور کرے، مغرور ہو جاتی. انسان کی طبیعت ایسی ہے، یاد کرے کہ یہ خدا کی طرف سے امانت ہے، یہ خدا کے احسان ہے میرے اوپر، خدا چھین سکتا ہے. تو اس وقت مغروریت کے باعث نہیں بنے گا. حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت ملی، ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی. فرماتا ہذا من فضل رب، یہ میرے خدا کے فضل و کرم سے ہے. لیکن قارون کو حضرت موسیٰ کے تعلیم کے نتیجے میں بڑی دولت ملی، کہتا انما اوتیتہ علی علم، یہ میں نے اپنے علم سے لیا ہے، آپ کیوں مجھ سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، یہ میں نے اپنے علم سے. لیکن جب دل میں ایمان نہ ہو مغرور ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی تعلیم کے نتیجے میں وہ اتنا دولت مند بن گیا تھا. لیکن حضرت سلیمان خدا کا نبی ہے کہ اتنی طاقت ہے, کہتا ہے یہ خدا کے فضل و کرم ہے. تو اس وجہ سے روم بھی کمزور, ایران بھی کمزور, اور لشکر اسلام پر امید شجاع تو حملہ کیا اور انہوں نے ممالک کو فتح کیا. لیکن یہاں پر تربیت کے لیے نہیں سوچا, فتح کرتے گئے, پیسہ آتا گیا, بڑے بڑے اصحاب, بڑے بڑے سرمایہ دان بن گئے. حضرت زبیر آپ لیجئے, مولا کے رشتہ دار بھی ہے, 7 شہروں میں محل ہے اس کا, بصرہ, کوفہ, مدینہ, مکہ, یمن, خلاص 7 شہر. اس زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں تھا. اب میں زبیر کو مثال دیتا ہوں, زبیر ان وقت کے اقتدار والوں سے کچھ دور تھے, علی سے نزدیک تھے, ہمیشہ علی کی حمایت کرتے رہے, اس کے باوجود یہ حالت تھی. یعنی بڑے بڑے اصحاب, بڑے بڑے سرمایہ دار بن گئے. اب یہاں جس کے دل میں ایمان ہو ٹھیک, ورنہ بدل جاتا ہے. آپ دیکھیے انس بن مالک پیغمبر کے صحابی ہے, فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان صرف قبلہ باقی ہے, کچھ اسلام باقی نہیں رہا. ابو موسیٰ اشعری جب مولا پہنچے کوفہ, نماز پڑھائی, ابو موسیٰ مولا کے مخالف ہے, اس کے باوجود کہتے ہیں علی کی نماز سے پیغمبر کی نماز یاد آ گئی. حسن بصری کا جملہ ہے کہ صرف وضو باقی, باقی سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. یعنی اس حد تک یہ مسائل, انحرافات وجود میں آیا انہی کاموں کے نتیجے میں. یعنی پیغمبر کی سنت سے بھی خبر, پیغمبر کی سیرت سے بھی خبر, اقتدار پر آنے والے صحیح لوگ نہ ہو تو نتیجہ ایسا ہوتا ہے. تو یزید کے زمانے میں کیوں حسین تنہا ہو گئے؟ مسلمان بے عمل ہو چکے تھے. بے عمل با عمل کو پسند نہیں کرتا ہے, عمل کی طرف دعوت دینے والے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو ہمیں بھی کربلا سے یہی پیغام لینا ہے, حسین تنہا ہو گئے مسلمانوں کے بے عملی کی وجہ سے. کہیں ہمارے زمانے میں حسین کے علم اٹھانے والے, حسین کے پیغام بلند کرنے والے تنہا نہ ہو جائے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہدف کربلا کو عملی کریں, اپنے چھوٹے پیمانے پر صحیح, تاکہ اس عالم کو آہستہ آہستہ استقبال نائب حسین, وارث حسین, امام زمانے کے لیے تیار کرے. شب 40 ہے, مولا امام کی زیارت 40 میں فرماتے ہیں, لِيَسْتَنْقِذَهُمْ مِنَ الظَّلَالَةِ وَمِنْ حِيَرَةِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَمِنَ حِيَرَةِ الظَّلَالَةِ. حسین آپ نے یہ عظیم قربانی پیش کی تا ان کو نجات دے گمراہی سے, جہالت سے, اور گمراہی کی سرگردانی سے نجات دینے کے لیے. مسلمان گمراہ ہو گئے تھے, سرگردان ہو گئے تھے, بتانے سے اثر نہیں ہوتا تھا, خون حسین کی ضرورت تھی. فرزند رسول کا خون, اس حسین کے خون جس کے ساتھ رسول خدا عشق کرتے تھے, اس حسین کے خون جس کے گریہ کو رسول خدا برداشت نہیں کرتے تھے, یہ آل پیغمبر حسین جب دنیا میں آئے پیغمبر نے گریہ کیا, زینب جب دنیا میں آئی تب بھی پیغمبر نے اٹھایا گریہ کیا. شہزادی زینب حسین کے بعد خاندان پیغمبر کی آخری ہستی, واحد نواسے رسول شہزادی زینب. آپ نے یقیناً سنا ہے ایک عارف کے واقعہ کے, عالم خواب میں وہ عارف امام زمانے سے پوچھتا ہے, مولا آپ نے زیارت ناحیے میں فرمایا ہے حسین آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا, مولا یہ کون سا غم ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے؟ کیا علی اکبر کی شہادت ہے؟ فرمایا علی اکبر کی شہادت بڑا غم ہے, لیکن علی اکبر اگر ہوتے وہ بھی میرے ساتھ دیتے. پوچھا کیا مولا ابو الفضل کی شہادت ہے؟ فرمایا ابو الفضل کی شہادت بھی بڑی مصیبت ہے, لیکن علی عباس زندہ ہوتے وہ بھی میرے ساتھ شریک تھے. فرمایا حسین کی شہادت عظمیٰ ہے کہ آپ شہید ہوئے, آپ اس غم کی بات فرما رہے ہیں. فرمایا اگر حسین زندہ ہوتے حسین بھی میرے ساتھ شریک تھے. پوچھا پھر وہ کون سا غم ہے جس کے لیے آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا سیدانیوں کے اسیری کا غم. آپ جانتے ہیں شب عاشور علی بن مظاہر جب امام حسین نے اصحاب کو خطبہ دیا فرمایا جاؤ اپنی ازواج کو کسی پرامن جگہ تک اپنے قبائل تک پہنچا کے آؤ. علی بن مظاہر آتا ہے اپنی زوجہ کے پاس, کہتے زوجہ اٹھو کیونکہ حسین نے فرمایا کل ہم سب شہید ہو جائیں گے, میں آپ کو قبیلہ بن اسد کے پاس پہنچا کے واپس آؤں گا. زوجہ نے پوچھا پھر دختران پیغمبر دختران فاطمہ کا کیا بنے گا؟ علی بن مظاہر نے کہا کہ وہ سب اسیر ہو جائیں گے. اس مومنہ نے فرمایا علی بن مظاہر تم نے انصاف نہیں کیا, دختران پیغمبر اسیر ہو جائے اور ہم عزت و احترام کے ساتھ اپنے قبیلے میں زندگی کریں. یہ مصیبت, یہ اسیری کا غم. جب علی علمدار عباس آئے شہزادی زینب کی خدمت میں الوداع کرنے کے لیے, شہزادی نے فرمایا بھائی علمدار چلے جائیے, دین خدا سے دفاع کیجئے, بھائی کے حکم کے اطاعت کیجئے علمدار, لیکن میں اپنے آپ کو اسیری کے لیے تیار کر رہی ہوں, اس لیے کہ بابا نے 21 رمضان کی وصیتوں میں یہی فرمایا تھا بیٹی زینب آپ اسیر ہو کر اسی شہر میں آنے والی ہے, آپ اسیر ہو کر اسی شہر میں آنے والی ہے. میں حیران تھی وہ بہن جس کے علمدار جیسے بھائی ہو, حسن مشتبہ جیسے بھائی ہو, حسین جیسے بھائی ہو, وہ کس طرح سے اسیر ہوگی؟ علمدار اب جو آپ آئے ہیں اس نے جہاد لینے کے لیے, اب مجھے یقین آیا میرا اسیری کے وقت آ چکا. اسیر ہو کر کوفہ گئی, کوفہ سے شام کی طرف جانے کے جب حکم ملا, کوفہ میں عرب کے جو قبائل تھے انہوں نے ابن زیاد کے پاس آ کر کہا ہم آل محمد کے ساتھ اپنی خاندان کی جو خواتین ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتے, ہم برداشت نہیں کرتے, ہماری خواتین ہماری ناموس, اسیر ہو کر کوفہ سے شام کی طرف جائے. ابن زیاد نے اجازت دی جس خاتون کا تعلق جس قبیلے سے ہے وہ لے جا سکتے ہیں. پر بھی آخر میں صرف آل محمد رہ گئے, کسی مسلمان نے یہ غیرت نہیں کی کہ ناموس آل محمد ہماری ناموس ہے, پیغمبر کے ناموس ہماری ناموس. جب یہ قافلہ شام پہنچا, روایت میں ہے 7 قسم کی اذیتیں دی گئی, 7 قسم کی اذیتیں دی گئی. پہلے شام کے دروازے پر ان کو کافی مدت رو کے رکھا, شہر کا چراغان کیا گیا, لوگوں نے خوشیاں منائی. آپ دیکھیے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, وہ اطفال جن کے باپ شہید ہو چکے ہیں, سفر کی صعوبتیں ہیں, دشمن کی ظلم ہے, جب شہر میں داخل ہو رہے ہیں سب خوشیاں منا رہے ہیں, ان کے غم پر لوگ خوش ہیں, ان کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ روایت میں یہ ہے کہ دشمن کی فوج نے محاصرے کیا تھا آل محمد کے اسیروں کو, جب کوئی آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا نیزے کے ذریعے اس کو اذیت پہنچاتے تھے, اور یہ قافلہ صبح سویرے داخل ہونے کے بعد رات کے وقت یزید کے دربار میں پہنچے, اس حد تک شہر میں انہیں گمایا گیا. سید سجاد فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے چھتوں سے آگ برسا رہے تھے, آگ کا ایک ٹکڑا میرا امامہ پر گرا, میرا دست مبارک بندے ہوئے تھے, میں اپنے امامہ سے آگ کو نہیں اٹھا سکتا تھا, امامہ بھی جلا اور اس آگ کا اثر میرے سر ادھر پر ہوا. شام غریبان کے وقت بھی سید سجاد پر آگ کی تکلیف پہنچی, آج شام کے دربار میں بھی
جب یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا دربار یزید میں پہنچا, روایت میں ہے اس حد تک کمزور ہو چکے تھے, 12 ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے. جب ان میں سے ایک زمین پر گر جاتا 12 گر جاتا. جب دربار یزید میں پہنچے آپ نے فرمایا یزید یہ بتاؤ اگر رسول خدا نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تمہیں کیا کہے گا رسول خدا. یزید اپنے درباریوں کے سامنے کچھ شرمندہ ہوا, بعض روایات میں یہی ہے حکم دیا یہ رسی کاٹ دیا جائے, آل محمد آزاد ہو جائے. پھر آل محمد کو اذیت دینا چاہتا تھا, ستا ستا کر شہید کرنا چاہتا تھا, سر حسین کو سامنے لایا, سر حسین کو سامنے لایا اور دندان پر آپ کے دندان مبارک پر چوب خضران سے حملہ کرنے لگا, مارنے لگا. حسین کتنا پیارا دندان ہے آپ کے. ابو بررہ پیغمبر کے تابعی ہے, اصحاب پیغمبر کے تابعی ہے اور ایک صحابی کا جملہ ہے یزید سے کہا یزید اٹھاؤ اس چوب کو اٹھاؤ اس لیے کہ ہم نے رسول خدا کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا. اسی دربار میں مروان کے ایک بھائی ہے, کسی حد تک نیک بھائی ہے, وہ کہتا ہے یزید میں نے نظر کیا ہے ایک ہدیہ پیش کروں آل محمد کے لیے جو پیغمبر کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. یزید کچھ نہیں کہہ سکا, کہا تم مجھے دے دو میں خود پہنچاؤں گا. اس نے اصرار کیا تو کہا یہ آل پیغمبر ہے, یہ پیغمبر کے سب سے نزدیک رشتہ دار یہ ہے. مروان کے بھائی کہتا ہے یزید تمہیں شرم نہیں آتی پیغمبر کے سب سے عزیز کو سب سے قریب رشتہ دار کو اسیر کر کے لائے. اب اسی دربار میں آپ دیکھتے ہیں کہ سید ساجدین کس حالت میں ہے, یزید کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, یزید کو جواب دے رہے ہیں, سوال کرنے والوں کو سوال جواب دے رہے ہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ یزید نے مناسب جانا اپنی طاقت کے مظاہرہ کرے, سید سجاد کو لے کر مسجد دمشق میں گئے, شام کے مسجد میں گئے. وہاں پر مقرر منبر پر جاتا ہے, یزید و امیر شام کی تعریف کرتا ہے, سید مرسلین کی اولاد علی اور امام حسن و حسین کی مذمت کرتا ہے. یہاں پر سید سجاد فرماتے یزید مجھے ان لکڑیوں پر چڑھ کر ایسی باتیں کروں جس سے لوگوں کے فائدہ ہو, خدا کی بھی خوشنودی ہو, مجھے اجازت دو. یزید اجازت نہیں دے رہا ہے. اسی دوران لوگ اصرار کرتے ہیں یہ بیمار ہے, یہ نوجوان ہے, کم عمر ہے, لاغر ہے, نحیف ہے, یہ کیا کہہ سکتا ہے, یہ ممبر پر جا کر بات نہیں کر سکے گا. یزید نے کہا ایسی بات نہیں ہے, اس کا تعلق خاندان علم سے ہے, خاندان فصاحت و بلاغت سے ہے, اگر ممبر پر گیا مجھ کو رسوا کرے گا, آلہ ابو سفیان کو رسوا کرے گا. اب ممبر پر جانے کی اجازت ملی, سید سجاد ممبر پر گئے, فرمایا جس نے ہم کو پہچانا پہچانا, جس نے نہیں پہچانا اس کو اپنی معرفی ہم کرتے ہیں. میں مکہ و منا کا فرزند ہوں, میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں, میں احمد مختار کا فرزند ہوں, میں علی مرتضی کا فرزند ہوں, جس نے اپنی تلوار کے ذریعے تمام مشرکین کو مسلمان بنایا, جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی, جس نے سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لایا, میں حسین مظلوم کا فرزند ہوں جو کربلا کے میدان میں پیاسے شہید ہو گئے. امام خطبہ دے رہے ہیں, یزید پریشان ہو گیا, اپنے مؤذن سے کہتا ہے اذان دو, امام کو خاموش کرنا چاہتا ہے, مؤذن نے اذان دی, امام اذان کے ساتھ ساتھ دیتے گئے, جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا, فرمائے یزید بتاؤ یہ محمد تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے, اگر تم کہو گے تمہارا نانا ہے دنیا جانتی ہے تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن اگر میرا نانا ہے یہ بتاؤ آل محمد کو کیوں متاثر کیا ہمارے شہیدوں کو کیوں سے
الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم انا نسالك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم.